بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبه نستعین وهو خیر ناصر ومعین الصلاۃ والسلام علی نبینا وشفیعنا وطبیب قلوبنا ابی القاسم مصطفی محمد اللهم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أفوض أمري إلى الله لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في كتابه المبين وقوله الحق وهو أصدق القائلين يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. علماء کی پیروی اور تاثیر میں اپنی گفتگو کے آغاز میں ہی اپنے امام کی خدمت میں سلام پیش کرتے ہیں. آپ میرے ساتھ مل کر پڑھیے. السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائی. علیکم منی جمیعا سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر اللحظ منی لزیارتکم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. هذا دارانے مضمون کربلا پروردگار کا احسان کہ اس نے دوبارہ ہمیں ایک ماہ محرم نصیب فرمایا. جیسے یہ سلام جو ہم اپنی گفتگو کے آغاز میں غیرت عاشورہ کے جملے جو اس کی تلاوت کرتے ہیں, خود اس کے اندر یہ دعا ہے کہ پروردگار میرے اس سلام کو میرا آخری سلام قرار نہ دینا. ایسا نہ ہو کہ یہ میرا آخری سلام ہو اور اس کے بعد میں اپنے مولا کو سلام نہ کر سکوں. تو پروردگار عالم کا احسان کہ اس نے ہمیں دوبارہ یہ موقع دیا, یہ فرصت دی کہ ہم اس ماہ مبارک کے اندر, اس ماہ کے اندر, ماہ عزا کے اندر داخل ہوں اور اپنے مولا کا غم منائیں اور اپنے قلوب کی تطہیر کا انتظام کریں. میرا جو اصلی موضوع ہے انشاءاللہ میں کل سے اس کے اوپر گفتگو کا آغاز کروں گا, لیکن آج تمہید کے طور پر کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہمارے اندر یہ آمادگی پیدا ہو سکے. سب سے پہلے میں اپنے نفس کے لیے عرض کرتا ہوں اور پھر آپ برادران کی خدمت میں بھی, تاکہ ہمارے اندر یہ آمادگی پیدا ہو اور ہم اس مہینے کو زیادہ بہتر طریقے سے درک کر سکیں, ان ایام سے بہترین استفادہ کر سکیں. ہماری روایات کے اندر ہے کہ جس وقت حضرت ابراہیم نے کعبے کو بنایا اور کعبے کی تعمیر مکمل ہو گئی تو پروردگار عالم نے حضرت ابراہیم کو یہ حکم دیا کہ ابراہیم افضل فی الناس بالحج, لوگوں کو حج کے لیے بلاؤ. حضرت ابراہیم نے پروردگار عالم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ بار الہ یہ میری آواز کہاں تک پہنچے گی, یہ میری صدا کہ افضل فی الناس لوگوں کو حج کے لیے بلاؤ, بالآخر میری صدا محدود ہے, میری آواز محدود ہے, کہاں تک یہ میری بات جائے گی. پروردگار عالم نے کہا کہ ابراہیم तुम बुलाओ इस आवाज को दुनिया के गोशे गोशे तक पहुंचाना हमारा काम। रिवायत के अंदर है कि परवरदिगार आलम ने मलकूत के अंदर वो जो अवालम के जिसको हम तय कर कर आए हैं, परवरदिगार ने उस आलम के अंदर इस आवाज को तमाम लोगों तक पहुंचाया, तमाम लोगों तक, यानी वो तमाम इंसान के जो इस दुनिया के अंदर ता कयामत आते रहेंगे, हजरत इब्राहिम की ये आवाज और उनका ये बुलाना सब तक पहुंचा। और रिवायत के अंदर है कि इधर वह सलवात पढ़ते हैं मोहम्मद वाले मोहम्मद की जात पर, हमारे उस्ताद तशरीफ ले आए हैं, बिलाल मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा पढ़ना। रिवायत के अंदर है कि ये आवाज़ वहाँ तक पहुँची और जिन लोगों ने लब्बैक कहा उन्हें हज नसीब हुआ। अलबत्त इसका मतलब ये नहीं है कि जो हज पे ना जा सके वो अच्छा आदमी नहीं है, लेकिन बहरहाल एक शहादत है ये अपनी जगह और हज वो के जो हज मकबूल हो। लेकिन ये जो आवाज़ पहुँची ये सब तक पहुँची, एक दावत यानी एक बुलाया जाना जो ज़ाहरी एतबार से एक ज़माने और एक मकान के अंदर बहरहाल एक रकबा एक एरिया था कि जिसके अंदर और एक ख़ास ज़माना था कि जिसके अंदर ये चीज़ महदूद थी आलम में बातिन के अंदर, परवरदिगार आलम ने इसे सब लोगों तक पहुँचाया। और ये जो दावत थी जो बुलाया जाना था ये ज़मान और मकान की कैद से निकल गया, फ़रा ज़मानी फ़रा मकानी, यानी ना इसके अंदर ज़माने की कैद है ना मकान की कैद है, ये ज़माने से आज़ाद है मकान से आज़ाद है, दुनिया के हर गोशे तक ये दावत गई और हर ज़माने में ये दावत गई और जाती रहेगी। किसी तरीके से इमाम हुसैन ने रोज़ आशूर करबला के अंदर एक ख़ास ज़माने और एक ख़ास मकान के अंदर कुछ सदा बुलंद की, एक दावत दी, इमाम ने लोगों को बुलाया कि हल मिन नासिरिन यंसुरुनी, है कोई जो मेरी मदद करेगा, हल मिन मुगीसिन युगीसुना, क्या कोई है कि जो हमारी मदद के लिए आए, हल मिन ज़ाबिन यज़ुब्बु अन हराम रसूलुल्लाह, क्या कोई रसूल खुदा के हरम का दिफा करने वाला है। ज़ाहरी एतबार से ये जो दावत है जो इमाम का बुलाया जाना है ये एक ज़माने के अंदर है एक मकान के अंदर, लेकिन जिस तरीके से हज़रत इब्राहिम की दावत उस ख़ास ज़मान और मकान तक महदूद नहीं थी, ये इमाम हुसैन का बुलाया जाना भी किसी ज़मान और मकान के अंदर महदूद नहीं है, ये सदा आज भी उसी तरीके से मौजूद है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की एक ज़्यारत है जो रजब के महीने में नक़ल हुई है। अब जानते हैं इमाम के लिए मुतअद्दिद ज़्यारतें हैं कि शाबान के अंदर अलग ज़्यारत है, रजब के अंदर अलग ज़्यारत है, मुतअद्दिद ज़्यारतें हैं ख़ास ज़मान और मकान के अंदर, ख़ास ज़माने के एतबार से कि शाबान के अंदर ज़्यारत के लिए जाएँ तो इस तरीके से ज़्यारत करें, मफाती के अंदर ये तमाम ज़्यारतें मौजूद हैं। इस ज़्यारत के अंदर एक जुमला है कि जिसके अंदर इस तरीके से कहा जाता है कि सल्लल्लाहु अलैहि अदद मा फी इल्मिल्लाह, कि परवरदिगार आपके ऊपर दुरूद भेजे और उसकी मकदार वो कि जो उसके इल्म में है, अदद मा फी इल्मिल्लाह कि जो वो खुद जानता है, और उसके बाद है कि लब्बैक दाई अल्लाह, ए अल्लाह की तरफ बुलाने वाले लब्बैक, मेरे मौला मैं आपकी आवाज़ पर लब्बैक कह रहा हूँ, इन काना लम यजिब का बदनी इन दस्त गौसतिक व लिसानी इन दस्त सारिक, मेरे मौला अगर उस वक्त मैं लब्बैक कह रहा हूँ उस वक्त अगर मैं मौजूद नहीं था, मेरे बदन ने उस वक्त जिस वक्त आपने ये इस्तगासा बुलंद किया, अगर मेरा बदन उस वक्त मौजूद नहीं था और मेरे बदन के ज़रिए से मैंने जवाब नहीं दिया और अपनी ज़बान के ज़रिए से इन द इस्तिनसारिक कि जिस वक्त आपने मदद के लिए बुलाया नुसरत के लिए बुलाया, अगर मेरी ज़बान उस वक्त मौजूद नहीं थी, फ़कत अजाबका कल्बी व समई व बसरी, मेरा दिल और मेरी میری شنوائی، میرے سننے کی قوت اور میری آنکھوں سے دیکھنے کی قوت، یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ جس کے ذریعے سے میں آپ کی آواز پر لبیک کہہ رہا ہوں۔ لبیک دائی اللہ، یہ جو لبیک کہنا ہے کہ مولا میں لبیک کہہ رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دعوت فقط وہاں تک نہیں تھی، یہ دعوت میرے لیے بھی ہے، اسی لیے آج میں اس پر لبیک کہہ رہا ہوں۔ لبیک اے اللہ کی طرف بلانے والے مولا، آپ کی یہ جو آواز ہے اس کے اوپر میں لبیک کہہ رہا ہوں۔ دیکھیے عالم میثاق کے بارے میں کہ جس کو عالم زر بھی کہا جاتا ہے، قرآن کے اندر بھی اس کا تذکرہ ہے کہ پروردگار عالم نے ایک عہد لیا، اس کی حقیقت کے بارے میں علماء کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے کہ اس عالم زر کی حقیقت کیا ہے، کہ باقاعدہ کوئی عالم تھا کہ جہاں پر لوگوں کو جمع کیا گیا اور کوئی ان سے وعدہ لیا گیا، یا یہ فطرت سے ایک انسان کے میثاق لیا گیا۔ لیکن بہرحال یہ بات طے ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ابتدائے خلقت سے روشن تھیں، یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا تعلق اس طریقے سے ہے انسان سے کہ جس وقت سے خلقت کی ابتدا ہوئی ہے اس وقت سے یہ بات روشن تھی کہ ایسا ہونا ہے، کہ اس کے اندر ایک چیز یہ ہے کہ حضرت آدم کو جب پروردگار عالم نے بھیجا اس وقت سے یہ بات روشن تھی کہ کربلا کا واقعہ رونما ہونا ہے۔ تمام انبیاء اس واقعے کو جانتے تھے، گریا کیا، تمام آئمہ اس کی طرف اشارہ کیا، ہمارے پاس روایات کے اندر متعدد روایات میں اس کی طرف اشارہ ہے، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، بارہا اس کو سنتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ یہ چیز اس طریقے سے رونما ہوئی، البتہ اس کے اندر جبر کا بھی شائبہ نہیں ہے خدا کے علم کے اندر کہ پروردگار عالم نے مجبور کیا تھا، نہیں جبر نہیں ہے، لیکن یہ بات روشن تھی کہ کربلا کے واقعے کو رونما ہونا ہے۔ اور کہیں کہیں پہ اس کو اس عہد سے تعبیر کیا گیا کہ ایک عہد ہے، ایک میثاق ہے کہ جسے پورا ہونا ہے۔ انبیاء اس کی آرزو کی، انبیاء نے اس میں گریہ کیا، ائمہ نے اس کے لیے آمادہ کیا، اس کا تذکرہ کیا، اور یہاں تک کہ خالی انبیاء اور ائمہ نہیں، بعض اصحاب کے جو اصحاب جانتے ہیں کہ اصحاب سر وہ لوگ کے جو اہل بیت علیہم السلام کے اسرار کے اندر شریک ہیں، اس واقعے کو جانتے تھے کس طریقے سے پیش آنا ہے۔ شیخ عباس قمی نے منتہى الاعمال کے اندر اس واقعے کو نقل کیا کہ ایک جگہ حبیب ابن مظاہر اور میثم تمار دونوں موجود تھے، اور کچھ لوگ اور بھی بیٹھے ہوئے تھے، حبیب اور میثم کے درمیان گفتگو ہو رہی تھی۔ جناب حبیب نے میثم تمار کو دیکھ کے کہا کہ میثم، میں ایک شخص کو دیکھ رہا ہوں کہ جس کو علی اور اولاد علی اور فضائل علی پڑھنے کے جرم میں دار پر لٹکایا گیا ہے، گویا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں ایک شخص کہ اس جرم میں، اس محبت کے جرم میں اور اس فضائل کے بیان کے جرم میں جس کو دار پہ لٹکایا گیا ہے۔ میثم نے کہا کہ حبیب، میں بھی ایک ایسے شخص کو دیکھ رہا ہوں کہ جسے فرزند رسول کی مدد کے جرم میں قتل کیا گیا ہے اور اسی کوفے کے اندر اس کے سر کو پھرایا جا رہا ہے، میں اس جیسے شخص کو دیکھ۔ اب لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، یہ بات ان کے لیے ہضم کرنا واقعا سخت تھی۔ تھوڑی سی دیر میں وہاں پر رشید حجری ایک اور امام کے قریبی ساتھی ہیں، یہ جا چکے تھے، تشریف لائے اور پوچھا کہ میثم کو اور حبیب کو تو نہیں دیکھا؟ کہا کہ ہاں دیکھا، یہیں پر تھے، اور عجیب و غریب قسم کی باتیں کر رہے تھے۔ ایک نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں دار پہ لٹکایا جا رہا ہے، دوسرے نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے سر کو پھیرایا جا رہا ہے۔ رشید حجری نے کہا کہ خدا میثم پہ رحمت کرے، اس نے یہ نہیں کہا کہ وہ جو حبیب کا سر لے کر آئے گا اور اس سر کو پھیرائے گا اسے 100 درہم اضافی انعام میں دیے جائیں گے۔ کہیے، لوگوں نے کہا یہ جو ہے ان سے زیادہ، یہ دو ہاتھ ان سے بھی آگے ہیں، اس نے جو باتیں کی ہیں اس سے زیادہ ناقابل عزم۔ تو ایسا نہیں ہے کہ یہ بات ایسی تھی کہ جو اس وقت رونما ہوئی لوگ اس کو جانتے نہیں تھے، نہیں یہ جانتے تھے، یہ دعوت فرا زمانی ہے، فرا مکانی ہے، زمان سے آگے ہے۔ نہ زمانے کی قید میں ہے نہ مکان کی قید میں ہے، اس وقت بھی موجود تھی، اس سے پہلے بھی یہ دعوت تھی اور اس کے بعد آج بھی یہ دعوت اسی طریقے سے موجود ہے۔ اگر اس کے ظاہر کو دیکھیں کہ ظاہراً یہ کیا ہے، ظاہری اعتبار سے دیکھیں تو امام نے مدد کے لیے بلایا ہے، حل من ناصر ینصرونی، اس کا ظاہر کیا ہے کہ ہے کوئی جو میری مدد کرے گا، کوئی میری مدد کرنے والا ہے، یہ اس کا ظاہر ہے کہ امام نے مدد کے لیے بلایا ہے۔ لیکن یہاں پر علماء نے اس بات کو بیان کیا کہ یہ حسین کی محبت کا انداز ہے کہ مدد کو مانگا ہے، کہ یہ مہربانی ہے، یہ امام کی محبت ہے، کہ اس ظاہر سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، امام نے مدد کے لیے بلایا نہیں ہے بلکہ آواز دی ہے کہ کون ہے جسے میری مدد کی ضرورت ہے، ہے کوئی کہ جس کا میں ہاتھ تھاموں، ہے کوئی کہ جس کی میں شفاعت کروں، جس کو میں نجات دوں۔ حسین سفینۃ النجات ہے، امام نجات دینا چاہتے ہیں، امام نے در حقیقت، اور یہ مہربانی ہے، یہ محبت ہے کہ اس انداز سے بلایا، کہ یہ وہی انداز ہے کہ جو قرآن کے اندر ہمیں نظر آتا ہے۔ قرآن کے اندر پروردگار عالم کیا فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو پروردگار عالم کو قرضہ عطا کرے، قرض حسنا، پروردگار عالم بارے اللہ کیا تجھے بھی محتاج ہے، کوئی احتیاج ہے، محتاجی ہے کہ جو تو اپنے بندوں سے قرض کو طلب کر رہا ہے؟ نہیں، یہ پروردگار کی محبت کا انداز ہے، اس انداز سے مانگا ہے کہ شاید اسی محبت کی وجہ سے تمہارے اندر ثقافت پیدا ہو۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، ہے کوئی جو اللہ کو، یا کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا عطا کرے، قرض حسنا عطا کرے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ واستقرضکم، اللہ نے تم سے قرض کو طلب کیا، ولہ خزائن السماوات والارض، جبکہ اس حالت میں کہ تمام زمین و آسمان کے خزانے اس کے لیے ہیں، وہو الغنی الحمید، وہ غنی ہے، وہ بے نیاز ہے، آپ بہتر جانتے ہیں، اس کو ضرورت نہیں ہے بیان کرنے کی۔ اسی لیے اس آیت کے اندر کہا کہ کون ہے کہ جو اللہ کو قرض حسنہ عطا کرے تاکہ پروردگار عالم اس کو دو برابر کر کے لوٹا دے۔ یا میرے مولا نے بظاہر مدد کے لیے بلایا ہے، لیکن در حقیقت مدد کے لیے بلانا، اپنی مدد کے لیے نہیں بلایا ہے بلکہ نجات عطا کرنے کے لیے بلایا ہے، کہ کون ہے جو آ جائے اور میں اسے حر بنا دوں، میں اسے ان بلندیوں تک پہنچا دوں، ہے کوئی؟ لیکن یہ انداز ایسے محبت کا انداز ہے، دیکھیں تمام زمین و آسمان کے لشکر امام حسین کے لیے، تمام زمین و آسمان کے لشکر، ملائکہ کے لشکر، امام اس طریقے سے خدا نخواستہ ضرورت مند نہیں ہے، ان کو ضرورت ہو اس معنی میں۔ اسی لیے شب عاشور میں مولا نے کہا کہ جو جانا چاہتا ہے، جو جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے، اور یہ بھی علماء نے لکھا کہ یہ امام کے ایک اور مرحلہ ہے کہ جس میں امام کمال کی اس منزل تک لے جانا چاہتے ہیں کہ دل کے اندر کسی قسم کی منیت اور انانیت باقی نہ رہے، کہ میں ہوں جو اپنی جان کو قربان کر رہا ہوں، نہیں کوئی بھی ہو، کوئی بھی، البتہ وہ مقام ہے جو امام کے اصحاب ہیں ان کا مقام، اہل بیت کا مقام، آپ جانتے ہیں روایات کے اندر ہے کہ وہ مقام حتیٰ امام کے جو ہمارے آخری امام ہیں، امام کے اصحاب سے بھی بلند و بالاتر مقام ہے، لیکن وہاں پہ بھی امام چاہتے ہیں خلوص کی اس منزل تک لے جائے کہ کوئی انانیت کا شائبہ نہ ہو، جو جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے، اور تمام ائمہ اسی طریقے سے۔ متوکل عباسی کے جو امام ہادی کے ساتھ جس کا زمانہ ہے، ایک دفعہ امام کو مرعوب کرنے کے لیے اس نے حکم یہ دیا اپنے لشکریوں کو کہ جاؤ ایک جگہ کے اوپر خاک کو جمع کرو،
तारीख़ के अंदर है, 90,000 का लश्कर था। उस लश्कर ने जब खाक को जगह जमा करना शुरू किया अपने उस खुरजीन के अंदर डालकर, तो एक टीला सा बन गया। और उस टीले के ऊपर वहाँ पे सब फौज हाजिर थी, इमाम को लेकर उस टीले के ऊपर गया और कहा कि मेरे इस लश्कर को देख रहे हैं 90,000 का लश्कर कि जिसने असलाह लगाया हुआ है ताकि इमाम इससे मरऊब हो जाए। इमाम के दिल में अगर कोई ख्याल है इस बात का कि मुकाबले पर आए तो ये ख्याल दिल से निकल जाए। इमाम ने जवाब में कहा कि क्या तुम मेरे लश्कर को देखना चाहते हो? इसके बाद इमाम ने दुआ की, कहा कि आप देखो जब आसमानों पर देखा, कहा मलाइका सब बसब मलाइका और ख़ास हथियार लगाए हुए, रिवायत के अंदर कि ये वो मलाइका के जो बद्र के अंदर नाजिल हुए थे, मलाइका तो समूह के जिनके एक ख़ास पहचान है। कहा कि देखो ये हमारा लश्कर है, हमारे लश्कर को देखना चाहते हो? लेकिन यहाँ पर परवरदिगार आलम की सुन्नत ये नहीं रही है कि इसके ज़रिए से काम को करवाया जाए। खुदा की सुन्नत यह कि खुदा ये चाहता है, क्योंकि उसने इस दुनिया को इम्तिहान के लिए बनाया है, इसलिए परवरदिगार आलम ये चाहता है कि हम इसके अंदर आगे आएँ और आगे आके इस किरदार को अदा करें। बस अदारा मजलूम करबला, बात को मैं बस अपने इख्तिताम तक पहुँचाऊँ और बात को समेटूँ कि देखें, अगर इंसान खुदा तक पहुँचना चाहता है, क्योंकि ये अयाम इसलिए हैं कि इंसान इसके अंदर प्रवास करे, इन फासलों को तय करे, अगर इंसान वहाँ तक पहुँचना चाहता है तो कभी भी इंसान अपने आमाल के ज़रिए से, यानी उसके ऊपर भरोसा करते हुए वहाँ तक नहीं पहुँच सकता। क्योंकि इंसान के बहरहाल जो आमाल हैं, अलबत्ता इस पर खुदा का शुक्र कि उसने तौफीक दी, अगर इंसान नमाज पढ़ता है, ये रोज़ा रखता है, जो भी अमाल है खुदा का शुक्र, लेकिन ये अमाल इसके अंदर इतनी ताकत नहीं है, यानी इसके अंदर जो नवाकिस पाए जाते हैं, नमाज के बाद 3 दफ़ा इस्तग़फ़ार करो, बाज़ उलमा ने लिखा कि ये इस्तग़फ़ार खुद इसी नमाज की भी है कि बारे लहा ये जो मैंने नमाज पढ़ी है तेरे लायक नहीं थी, ये तेरी बारगाह में पहुँचने के लायक नहीं थी ये नमाज। बहरहाल खुदा का एहसान अगर उसने तौफीक दी, लेकिन इन अमाल के ज़रिए से इंसान उस क़ुर्ब तक पहुँच नहीं सकता। अबदियत यानी हमेशा रहने वाली उन नेमतों तक, उस खलूत तक पहुँच नहीं सकता। खुद इमाम सज्जाद फरमाते हैं कि सहीफ़ सज्जादिया के अंदर इमाम फरमाते हैं कि लस्त अतकिलु फिन निजात मिन इक़ाबिक अला अमालना बल बिफज़लिका अलैना बारे लहा लस्त अतकिलु फिन निजात मिन इक़ाबिक, तेरे इक़ाब से निजात के लिए मेरा भरोसा अपने अमाल पर नहीं है बल्कि तेरे फजल के ऊपर है। बल बिफज़लिका अलैना, जो तेरा एहसान है मेरी तमाम उम्मीद। बस कोई भी इंसान, हम में कभी से कोई भी इंसान अपने अमाल के ज़रिए से वहाँ तक नहीं पहुँच सकता। लेकिन ये इमाम हुसैन की मोहब्बत के ज़रिए, इस सहारे के ज़रिए इंसान उन मकामात तक पहुंच सकता है। बाब सब्र के अंदर, उसूल काफ़ी के अंदर, मैं रिवायत यहाँ पे लेकर नहीं आई, लेकिन रिवायत कई दफ़ा मैंने देखी और पढ़ी है कि जो सब्र का बाब है उसूल काफ़ी, उसके अंदर रिवायत है कि जिसके अंदर इमाम ने, छठे इमाम ने, ये दफ़ा इमाम की ज़ात पर सलवात पढ़ दीजिए, अब इस तरीके से इमाम ने मिसाल दी कि वो जो आज़ाद मर्द हो वो हर हाल में आज़ाद रहता है, कि अगर उसको ग़ुलाम भी बना लिया जाए, उसको अगर बंदा बना लिया जाए तो उसके अंदर जो हुर्रियत है उसके अंदर कमी नहीं आती। उसके बाद जनाब यूसुफ़ की मिसाल दी कि जनाब यूसुफ़ नबी इसी तरीके से थे, और उसके बाद फरमाया कि यूसुफ़ ने जो सब्र किया इन तमाम मुसीबत के अंदर, तो परवरदिगार आलम ने उस सब्र के बदले में पूरी उम्मत के ऊपर रहमत नाजिल की। सब्र किसका था? सब्र यूसुफ़ का था, لیکن جو رحمت نازل ہوئی وہ پوری امت کے اوپر نازل ہوئی. کہ آپ دیکھیں جناب یوسف جن مشکلات سے گزرے اگر وہ صبر اس طریقے سے نہ کرتے اور اتنا زمانہ نہ گزرتا, وہ بھائی کے جو بعد میں نجات تک پہنچے وہ نجات تک کبھی نہیں پہنچ سکتے تھے. جناب یعقوب نے مصیبت کو برداشت کیا لیکن مقامات تک پہنچے. پروردگار نے ان کے ذریعے سے اس شہر کے اندر سے بت پرستی کا خاتمہ کیا, قحط سے نجات دلائی. یہ تمام رحمتیں ایک حضرت یوسف کے صبر کی وجہ سے نازل ہوئی. کہ مشکل کے اندر بعض دفعہ ایک شخص صبر کرتا ہے لیکن وہ لوگ کے جو اس کے ساتھ اس کے ہمراہ ہوتے ہیں وہ اس ایک شخص کے صبر کی وجہ سے مقامات تک پہنچتے ہیں. پروردگار عالم رحمت کو نازل کرتا ہے اس ایک شخص کی وجہ سے, لیکن وہ رحمت فقط اس شخص کے لیے نہیں, ہاں البتہ سب سے پہلے اسی شخص کے لیے ہے لیکن محدود نہیں ہے کہ جو لوگ اس کے ارد گرد ہیں, کہ جو لوگ اس سے منسلک ہیں, یہ رحمت سب کے لیے نازل ہوتی ہے. کہ یہاں پر علماء بیان کرتے ہیں کہ صبر یوسف کو جا اور صبر نہیں بلکہ شکر امام حسین کا. اور وہ مصیبت جو حضرت یوسف کے اوپر آئی وہ مصیبت کہاں, اور وہ مصیبت کہاں کہ جس کے لیے کہا مصیبتاً ما اعظما واعظمها رضیتها, مصیبت عظما. اس کے اندر امام حسین نے اس مصیبت کے اندر جو نہ صرف صبر کیا بلکہ شکر کیا, اور اس مصیبت کے اندر جو بندگی کی پروردگار عالم نے اس کے بدلے میں اتنی رحمت نازل کی ہے کہ یہ تمام انسانوں کو اس قرب کے مراحل اور منزلوں تک پہنچانے کے لیے کافی ہے. یعنی پروردگار عالم نے ایک ایسی رحمت اور ایسے جذبے کو, جذبہ یعنی وہ چیز جو کھینچ لے, جذبہ الہی نازل ہوا کہ جو انسانوں کو وہاں تک لے جا سکتا ہے. روایت کے اندر ہے کہ روز قیامت یہ آواز لگائی جائے گی کہ اینا خلیفۃ اللہ فی الارض, کہاں ہے وہ کہ جو خدا کے جانشین تھے خلیفۃ اللہ زمین کے اوپر. روایت کے اندر ہے کہ جناب داؤد کھڑے ہوں گے اور یہ خطاب ہوگا کہ داؤد نہیں تم بیٹھ جاؤ, یہ مقام تمہارا نہیں ہے. البتہ قرآن کے اندر خود یہ ہے کہ پروردگار عالم نے فرمایا یا داؤد انا جعلنا کا خلیفۃ فی الارض, کہ ہم نے تمہیں خلیفہ بنایا. لیکن یہاں پہ خطاب ہوگا کہ نہیں داؤد یہ مقام تمہارے لیے نہیں ہے. اس کے بعد مولا کائنات کھڑے ہوں گے اور وہ تمام لوگ کا کھڑے ہوں گے اور کہا کہ وہ تمام لوگ کہ جو تمہارے ساتھ شامل ہیں وہ بھی کھڑے ہوں گے. یعنی تمام وہ لوگ کہ جو امام برحق کے ساتھ ہیں وہ امام کے ساتھ وہاں پر موجود ہوں گے. اور پھر اس کے بعد روایت کے اندر ہے کہ اس کے بعد باری آئے گی امام باطل کی. تو یہاں پر امام حق اور امام حق کے ساتھ وہ لوگ کہ جو امام کے ساتھ تھے, اور اس کے بعد جب امام باطل کو کھڑا کیا جائے گا تو یہ ایک دوسرے سے بیزاری کا اظہار کریں گے. قرآن نے اس کو اس طریقے سے بیان کیا کہ استبر الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورعوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب, وہ لوگ کہ جن کی پیروی کی گئی تھی وہ بیزاری کا اظہار کریں گے. کن لوگوں سے؟ ان لوگوں سے کہ جنہوں نے ان کی پیروی کی تھی, ان لوگوں سے بیزاری کا اظہار کریں. اور اس کے بعد خود ایک اور مقام پہ یہ کہا کہ وقال الذین تبعوا, بس اس بیزاری کے جواب میں وہ لوگ کہ جنہوں نے پیروی کی تھی وہ کہیں گے لو ان لنا کرتن, کہ اگر ہمارے لیے پلٹنا ہو, اگر ہمیں پلٹا دیا جائے فَنَتَبَرَّعَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّعُوا مِنَّا, تو ہم بھی تم سے ایسے ہی بیزاری کا اظہار کریں جیسے تم آج یہاں ہم سے بیزاری کا اظہار کر رہے ہو. دیکھیں یہاں پر علماء نے اس نقطے کو بیان کیا اور قابل غور یہ بات ہے, اس طریقے سے آیت نہیں ہوئی کہ یہ بھی پلٹ کے کہیں گے کہ ہم بھی تم سے اسی طریقے سے بیزار ہیں جیسے تم ہم سے بیزار ہو. یوں نہیں کہا، وہ بیزاری کا اظہار کریں گے، اور یہاں پر یہ نہیں ہے کہ ہم بھی تم سے بیزار ہیں، نہیں، کہا کہ اگر ہمارے لیے پلٹنا ہو، اگر ہم پلٹ سکیں تو ہم تم سے بیزاری کا اظہار وہاں کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر آپ بیزاری کا اظہار نہیں کر سکتے، اگر اس دنیا کے اندر پیروی کی تھی تو وہاں اسی زمرے کے اندر محشور ہوں گے، وہاں پہ نتیجہ ہے، آپ وہاں پر بیزاری نہیں کر سکتے۔ اگر اس دنیا کے اندر وہاں پہ پیچھے چل رہے تھے امام باطل کے، تو جب وہاں اٹھائے جاؤ گے تو وہاں یہ فرصت نہیں ہے کہ آپ کہو کہ میں بھی ان سے بیزار ہوں۔ دیکھیے وہاں پر حقیقتیں مجسم ہوتی ہیں، اس دنیا میں عملاً انسان کس کے پیچھے چلا ہے وہاں پہ اس کا ظہور ہے، جو باتیں ہیں وہ چیزیں ظاہر ہو جاتی ہیں، اور یہی ہمارے لیے درس ہے کہ دنیا کے اندر عملی طور پر کس کے پیچھے چلے، کس امام کی پیروی کی ہے، کس کے پیچھے قدم بڑھائے ہیں۔ کشف اول قبر کے جو سوالات ہیں کہ من امامک من ربک، یہ بہت مشکل سوالات تو نہیں ہیں، ہمارا کوئی چھوٹا سا بچہ 5-6 سال کا بچہ اگر مکتب جاتا ہے یا گھر میں اس کو بڑے بوڑھے پڑھاتے ہیں، اس کے لیے ان سوالات کا جواب دینا مشکل نہیں ہے، تمہارا خدا کون ہے، امام کون ہے، دین کیا ہے، یہ مشکل سوالات ہیں۔ لیکن شب اول قبر وہاں کیوں سخت ہے یہ سوالات؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں سوال انسان کے حافظے سے نہیں ہے، وہاں سوال انسان کی جان سے ہے، اس کی حقیقت سے۔ من ربک، کس کو زندگی کے اندر اپنا رب مانتے رہے ہو؟ کیا تم نے اس کو نہیں دیکھا، اس شخص کو، کہ جس نے اپنی خواہشات کو اپنا الہ بنا لیا؟ اگر اپنے خواہشات کے سامنے سر تسلیم خم رہا ہے تو وہاں انسان اس کا جواب نہیں دے سکتا۔ من امام، کون ہے تمہارا امام؟ امام کے جس کے پیچھے چلا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ سوال حافظے سے نہیں ہے، میموری سے، یادداشت سے سوال نہیں ہے کہ انسان جواب دے دے، اگر زندگی کے اندر پیچھے چلا ہے تو پھر وہاں پہ کہہ سکتا ہے کہ اس کا امام کون ہے، کہ وہاں یہ تمام چیزوں کا ظہور ہے، اور یہ ہمارے لیے فکر کا مقام ہے کہ وہ چیزیں کہ جو ہم زبان سے کہہ رہے ہیں ہمارے وجود میں کتنی نافذ ہیں، ہمارے عمل کے اندر کتنی نظر آتی ہے، کس امام کے پیچھے اس دنیا کے اندر چل رہے ہیں، امام کیا چاہتے تھے، اس وقت امام کیا چاہتے ہیں، ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ پوری تاریخ کے اندر کتنے تھے ایسے، لیکن یہ تاریخ آئینہ ہوتی ہے، کتنے تھے جو محبت کرتے تھے لیکن امام کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے تھے، عملی طور پر امام سے جدا تھے، امام کو تلوار پیش کر رہے تھے، گھوڑا پیش کر رہے تھے، لیکن خود امام کے ساتھ آنے کے لیے حاضر نہیں تھے۔ ہر امام کے زمانے میں اس طریقے سے لوگ رہے ہیں۔ اس کو 250 سالہ انسان کے اندر بھی اس نقطے کو بیان کیا گیا کہ یہ جو حدیث ہے کہ ارتد الناس بعد الحسین الا ثلاثہ یا الا خمسہ، مختلف یہاں پر عدد ذکر ہوئے ہیں، یہ ارتداد کیا تھا، دین سے پھر جانا کیا تھا، کیا لوگوں کے عقائد بدل گئے تھے، اب اللہ کو نہیں مانتے تھے؟ نہیں، عملی طور پر امام سے ہٹ گئے تھے، خوف کی وجہ سے امام سے اپنے راستے کو الگ کر لیا۔ جب ہم تاریخ کے اندر دیکھتے ہیں، دیکھیے یہ ہمارے لیے ہے کہ ہم اس تاریخ سے سبق لیں کہ آج اس وقت ہم کہاں کھڑے ہیں، کیا ہم اس راستے کے اوپر ہیں یا نہیں۔ بہرحال جتنی باتیں میں نے عرض کی، سب سے پہلے میرے اپنے نفس کے لیے اور اس کے بعد آپ کی خدمت میں امانتاً، آخر میں ایک حدیث کے بس چند جملے آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ امام رضا سے یہ حدیث ہے، یہ ابن شبیب آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم طولانی حدیث ہے, پوری حدیث آپ کی خدمت میں پیش نہیں کروں گا, لیکن خلاصہ تو اس کا یہ کہ مولا کی خدمت میں ابن شبیب حاضر ہوئے اور وہ محرم کا پہلا دن تھا. میرے مولا نے فرمایا کہ ابن شبیب اصائم انتا, کیا تم روزے سے ہو؟ کہا کہ نہیں. پھر مولا نے کہا کہ دیکھو یہ وہ دن ہے, الیوم هو اليوم الذي دعا فيها زكريا ربه عز وجل فقال رب هب لي من لدنك ذريه طيبه انك سميع الدعاء. کہ آج زکریا نے اپنے رب کو پکارا اور اولاد کے لیے دعا کی, فاستجاب الله له وامر الملائكه فنادت زكريا, اور اس کے بعد پروردگار عالم نے اس دعا کو قبول کیا اور ملائکہ کو حکم دیا, اور اس کے بعد وہ آیت کی طرف امام نے اشارہ کیا, اور پھر امام نے کہا کہ دیکھو اگر کوئی اولاد چاہتا ہے, رزق اولاد چاہتا ہے, تو آج کے دن روزہ رکھے, دعا کرے, اس کے یہ دعا مستجاب ہے. پھر میرے فرما فرماتے ہیں کہ ابن شبیب کیا تم جانتے ہو کہ ان المحرم هو الشهر الذي کان اہل الجاہلیت فی ما مضا یحرمون فیہ الظلم والقتال لحرمتہ. ابن شبیب کیا تم جانتے ہو کہ محرم کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر زمانۂ جاہلیت میں بھی لوگ قتل کو اور ظلم کو روک دیا کرتے تھے, جنگ کو روک دیا کرتے تھے اس مہینے کے احترام کی خاطر. لیکن پھر مولا فرماتے ہیں فما عرفت هذه الأمة حرمة شهرها ولا حرمة نبيها, لیکن اس امت نے نہ اس شہر کا, اس مہینے کا احترام کیا اور نہ اپنے نبی کی حرمت کا احترام کیا. اپنے نبی کی لقد قتلوا في هذا الشهر ذريته وسبوا نساءه, اور اسی مہینے کے اندر اپنے نبی کی ذریت کو قتل کر ڈالا اور ان کی عورتوں کو قیدی بنا لیا. اور اس کے بعد بہرحال بیچ سے میں عرض کر رہا ہوں کہ ابن شبیب ان کنت باکیا لشیء فبکی للحسین, ابن شبیب اگر کسی چیز پہ گریہ کرنا چاہتے ہو, اگر رونا چاہتے ہو تو حسین کے اوپر گریا کر. فرماتے ہیں کہ کس طریقے سے میرے مولا کو ذبح کیا گیا, ان کے اہل بیت کو ان کے سامنے قتل کر دیا گیا, اور کہا کہ زمین و آسمان نے حسین کے قتل پہ گریا کیا, کہ 4000 فرشتے نازل ہوئے حسین کی مدد کے لیے, اور یہ فرشتے اب وہیں پر موجود ہیں, اور جب حسین کے خون کا انتقام لینے والا اٹھے گا تو یہ فرشتے اس کی مدد کریں گے. اور اس کے بعد فرمایا کہ ابن شبیب ان بکیت علی الحسین, اے شبیب کے بیٹے اگر حسین کے اوپر گریا کرو, حتی تصیر دموعک علی خدیک, اس طریقے سے کہ تمہارے چہرے کے اوپر آنسو جاری ہو جائیں, غفر اللہ لکا کل ذنب اذنبتہ صغیرا کانا او کبیرا قلیلا کانا او کثیرا. اے ابن شبیب اگر اس طریقے سے تم گریہ کرو کہ آنسو تمہارے چہرے پہ جاری ہو جائیں تو پروردگار تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا, چاہے کم ہو چاہے زیادہ ہو. علماء نے بیان کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ حسین پر آنسو توبہ کا مقام رکھتے ہیں, حسین پہ گریا یعنی خدا کی طرف پلٹانا کہ وہ غفار ہے وہ تواب ہے. خود قرآن میں اس نے کہا, یہ تعجب کی بات نہیں ہے, خود اس نے کہا کہ اگر وہ میرے بندے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے اگر میری بارگاہ میں آئیں گے تو میں ان کی گناہ کے توبہ کو قبول کروں گا. کہ حسین پر گریا یہ توبہ کا درجہ رکھتی ہے. حسین پر رونا یعنی حسین کی طرف پلٹ آنا, حسین کی طرف پلٹ آنا یعنی دین خدا کی طرف پلٹ آنا. ان تمام چیزوں سے جو برائیاں ہیں اس سے دور ہو جانا اور سب کچھ چھوڑ کر حسین سے مل جانا, ایسا ہی ہے نا جو کربلا میں توبہ نظر آتی ہے کہ وہ کہ جس نے راستہ روکا تھا کوئی معمولی جرم تو نہیں تھا, لیکن جب میری مولا نے حر کو نادم پایا تو زبان پر اس بات کو لائے بھی نہیں کہ حر تم ہی نے تو ہمارا راستہ روکا تھا, حر کو یاد نہیں دلایا کہ حر تم نے کیا کیا. یہ حر کی اپنی شرمندگی تھی کہ رکنا نہیں چاہا, لیکن میرے مولا نے کوئی کمی نہیں کی اس بات میں, اور تمہاری ماں نے تمہارا نام صحیح رکھا, تم دنیا کے اندر بھی ہو رہو آخرت میں بھی ہو رہو. بس آخری ایک دو جملے اور بس مصائب کے سن لیں. عام طور سے یہاں پر مدینے سے روانگی کے مصائب کو بیان کیا جاتا ہے. کبھی کبھی میرے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ میرے مولا, یہ روایات کے اندر ہے کہ میرے مولا جب مدینے کو ترک کرنے لگے, کبھی نانا کی قبر پہ جاتے ہیں, کبھی ماں کی قبر پہ جاتے ہیں, اور وہ روایت کے اندر وہ الفاظ ہے کہ جب نانا کی قبر پہ گئے, نانا کیا یہاں پہ تھوڑی سی جگہ حسین کو مل سکتی ہے. جب ماں کی قبر پہ جاتے ہوں گے اللہ جانے حسین ماں سے کیا کہتے ہو, اماں یہ حسین کا آخری سلام, حسین مدینے سے جا رہا ہے اور اس طرح سے جا رہا ہے کہ اب دوبارہ لوٹ کر نہیں آئے گا. اللہ جانے یہ جدائی زیادہ سخت ہے, ماں کی قبر سے جدا ہونا زیادہ سخت ہے, یا وہ مرحلہ وہ جدائی زیادہ سخت تھی کہ جب علی نے ایک لاش کو تیار کیا, دیکھا چھوٹے چھوٹے بچے کونے میں کھڑے ہوئے رو رہے ہیں, بچوں سے کہا بچوں آؤ ماں سے جدا کر لو, ماں سے آخری ودا کر لو, تزبدو کہ اب اس کے بعد دیدار آخرت میں ہوگا. روایت نے لکھا بچے دوڑ کر آئے, بندے کفن ٹوٹے, زہرا نے بچوں کو گلے سے لگا لیا. ارے ایک جدائی کا منظر یہ ہے, حسین سے خدا حافظی, اماں بولے ورنہ حسین مر جائے گا. ایک جدائی کا منظر یہ ہے کہ اماں حسین جا رہا ہے, حسین خدا حافظ, حسین کربلا کی سمت جا رہا ہے, اب ملاقات کب ہوگی, شاید قبر سے آواز آئے ارے بیٹا یہ ماں ساتھ جائے گی, ملاقات تب ہوگی جب تم گھوڑے سے زمین پر آؤ گے. ارے یہ چکیاں پیچھنے والی ماں اپنا دامن بڑھا دے گی, وہاں کی آغوش میں تمہارا سر